مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ
سمی نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سمین حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا اسم گرامی محمد، مشہور لقب تقی اور کنیت ابو جعفر ہے. تاریخ ولادت 10 رجب 195 ہجری قمری اور تاریخ شہادت 29 ذی قعدہ 220 ہجری قمری ہے. آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے فرزند تھے. شیخ مفید، علامہ طبرسی، علامہ ابن شہر آشوب جیسے علماء نے تحریر کیا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے فرزند حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے علاوہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی. آپ کی ولادت سے قبل لوگ امام رضا علیہ السلام کو لاولد ہونے کا طعنہ دیتے تھے، لیکن جس طرح اللہ نے ابراہیم اور زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرما کے اسحاق اور یحییٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی بنایا، اسی طرح حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے اس فرزند کی ولادت اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ دراصل ارباب حکومت کا تو مدعا ہی یہ تھا کہ آئمہ معصومین کا سلسلہ ہدایت منقطع ہو جائے تاکہ ان پاکیزہ ہستیوں کے علمی اقتدار اور روحانی اثرات سے حکومت کو جو خطرہ تھا وہ ٹل جائے۔ اس لیے حکومت کا مفاد اسی میں تھا کہ امام رضا علیہ السلام لاولد مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ مفاد پرست گروہ جیسے فرقہ واقفیہ کے ماننے والے جو اپنے دنیاوی مفاد کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کرنے سے دریغ نہیں کرتے، یہ سمجھتے تھے کہ پروردگار عالم نے اپنے ولی حضرت امام رضا علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے اور آپ کا لاولد ہونا آپ کی امامت کے خلاف دلیل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کسی نے امام رضا علیہ السلام کو ایک خط میں لکھا کہ آپ کیسے امام ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ علیہ السلام سے کوئی لڑکا نہیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ تم نے یہ کیسے جان لیا کہ میرے بیٹا نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم چند روز گزرنے والے ہیں کہ خدا مجھے لڑکا دے گا جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہوگا۔ جی ہاں سامعین، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب شہادت ہے اور اس حوالے سے بھی خصوصی پروگرام میں شامل رہے گا۔ اس درمیان سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 خرداد، 28 ذی قعدہ اور 26 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ خرداد سن 1287 ہجری شمسی کو ایران کے جنوب مغرب میں واقع صوبہ خوزستان کے ایک شہر مسجد سلیمان میں تیل دریافت ہوا تھا۔ اس علاقے میں ایک کنویں سے 600 میٹر کی گہرائی میں تیل نکلا اور سطح زمین سے 25 میٹر بلندی تک پھوٹا۔ شہر مسجد سلیمان معدنیات اور تیل کی تنصیبات کے اعتبار سے بہت اہم علاقہ مانا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران تیل کے ذخائر کے لحاظ سے دنیا کے اہم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے اور روس کے بعد دنیا کے گیس کے بڑے ذخائر ایران کے پاس ہیں۔ اٹھائیس ذی قعدہ 360 ہجری قمری کو مسلمان عالم ابو القاسم طبرانی کا اصفہان میں انتقال ہوا۔ ان کا شمار 4 صدی ہجری کے دانشوروں اور محدثین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے علوم دین حاصل کرنے اور حدیث جمع کرنے کے لیے اسلامی سرزمینوں کا سفر کیا اور 33 سال تحقیق و مطالعے کے بعد تدریس شروع کی۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ طبرانی نے علم حدیث میں 3 موجم لکھیں جن کے نام موجم کبیر، موجم وسط اور موجم صغیر ہیں۔ 28 ذیقعدہ سن 652 ہجری قمری کو شام کے حاذق طبیب اسد بن حلوان دمشقی نے وفات پائی. ان کی ولادت سن 593 ہجری قمری میں ہوئی تھی. طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کا شمار اپنے دور کے معروف طبیبوں میں ہونے لگا تھا. حلوان دمشقی کو طب کے علاوہ ادب، منطق اور ریاضیات پر بھی عبور حاصل تھا. انہوں نے مذکورہ موضوعات پر متعدد تحریری آثار چھوڑے ہیں. مئی سن 1881 کو فرانس نے تیونس کو اپنی نو آبادیات میں شامل کر لیا. فرانسیسیوں نے اس سے پہلے تیونس میں اپنی اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا تھا. تیونس برسوں تک فرانس کے زیر حمایت رہا، لیکن 1930 کے عشرے میں حبیب بورقیبہ کی قیادت میں تیونس میں آزادی کی تحریک شروع ہوئی. آخر کار 1957 میں شاہی نظام کا خاتمہ کیا گیا اور حبیب بورقیبہ اس ملک کے صدر منتخب ہوئے. لیکن انہوں نے بھی مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد 1987 تک اس ملک میں آمرانہ اور استبدادی نظام جاری رکھا. تیونس شمالی افریقہ میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہے اور اس کا رقبہ 163,610 مربع کلومیٹر ہے. لیبیا اور الجزائر اس کے پڑوسی ممالک ہیں. چھبیس مئی سن 1928 کو ہندوستان نے اولمپک میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا. یہ طلائی تمغہ ہندوستان کی ہاکی کی ٹیم نے حاصل کیا تھا. اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل پہلی مرتبہ 1908 میں لندن اولمپک میں شامل کیا گیا تھا. 1912 میں اس کھیل کو شامل نہیں کیا گیا. 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے باعث اولمپک کھیل نہیں ہو سکے. 1920 میں ہاکی کو ایک بار پھر اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا، مگر 1924 کے اولمپک میں اس کھیل کو دوبارہ حذف کر دیا گیا. اس دوران پیرس میں فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی ہاکی کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد ہاکی کو مستقل بنیادوں پر اولمپک کھیلوں میں شامل کر لیا گیا. 1928 میں ہالینڈ میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی ہاکی کی ٹیم نے فائنل میں میزبان ملک ہالینڈ کو 3-0 سے ہرا کر اولمپک میں ایک نئی تاریخ رقم کی. چھبیس مئی سن 1966 کو جنوبی امریکہ کے ملک گیانا نے آزادی حاصل کی. 500 سال پہلے ہسپانوی بحر پیماؤں نے گیانا کی سرزمین پر قدم رکھا، جس کے بعد اسپین نے اسے اپنی نو آبادیات میں شامل کر لیا. 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے، جس میں گیانا، فرانسیسی گیانا، سورینام کے علاقہ، برازیل اور وینزویلا کے بھی کچھ علاقے شامل تھے، یورپی سامراجی طاقتوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی. سر انجام 1815 میں ویانا کانفرنس میں گیانا کی موجودہ سرحدوں کا تعین کیا گیا. 1966 تک برطانوی سامراج گیانا پر قابض رہا. اسی سال گیانا کو دولت مشترکہ کی رکنیت بھی ملی، لیکن اس کے 4 سال کے بعد سن 1970 میں گیانا میں ایک جمہوری حکومت قائم ہو گئی. گیانا کا رقبہ 215,000 مربع کلومیٹر ہے اور یہ ملک جنوبی امریکہ کے شمال میں بحر اٹلانٹک کے ساحل پر واقع ہے. برازیل، وینزویلا اور سورینام اس کے ہمسایہ ممالک ہیں. 26 مئی سن 1981 کو خلیج فارس تعاون کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کونسل میں خلیج فارس کے 6 ساحلی ممالک سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عمان شامل ہیں۔ اس کونسل کی تشکیل کا ظاہری مقصد تو رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور فوجی تعاون اور بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر اس کی تشکیل کی بنیادی وجہ ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات نیز اس خطے میں سامراجی اہداف کا تحفظ کرنا تھا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک خلیج فارس تعاون کونسل نے نہ عربوں کے مفاد میں کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی اسلامی امت کے مفاد میں آج تک کوئی کام یہ کر سکی ہے، بلکہ خلیج فارس کے علاقے میں اغیار کی موجودگی اسی تنظیم کا ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ لبنان اور فلسطین پر صہیونی حکومت کے جارحیت پر مکمل خاموشی، شام اور عراق کا بحران، بحرین میں سعودی عرب کی فوجی مداخلت اور یمن پر آل سعود کی جارحیت ایسے تاریخی صفحات ہیں جو خلیج فارس تعاون کونسل کی تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں۔ خلیج فارس تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا اختتام فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہمارے خصوصی پروگرام پر ہوگا۔ سامعین، نعمت سے بہرہ مند ہونا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی اطاعت کرے اور اس طرح شکر نعمت ادا کرے۔ اس دنیا میں 4 بہترین نعمتیں ہیں جو کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہیں: جسم کا صحت مند ہونا، دوسروں سے بے نیاز ہونا، علم کی روشنی سے منور ہونا، اور خدا کی جانب سے توفیق کا حاصل ہونا۔ اور جب یہ 4 چیزیں انسان کو میسر ہوں تو عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 4 چیزیں انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہیں: صحت و تندرستی، بے نیازی، علم اور توفیق۔ سمن نیکی انسان کی زندگی میں اچھے اثرات مرتب کرتی ہے، جبکہ گناہ کے اثرات برے ہوتے ہیں۔ ہر نیکی اور گناہ کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔ بہت سے گناہ انسان کی زندگی کو گھٹا دیتے ہیں، جیسے زنا، قطع رحم اور جھوٹ وغیرہ۔ اس کے برخلاف بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتی ہیں، جیسے پاک دامنی، صلح رحم وغیرہ۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی موت طبی موت کے بجائے گناہوں کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی زندگی عمر طبی کے بجائے نیکی کے سبب زیادہ ہوتی ہے۔ سامعین، عبادت کے بجا لانے کا اصل فلسفہ قرب پروردگار ہے۔ ہر نماز برائی سے محفوظ کر کے انسان کو اپنے پروردگار سے نزدیک کرتی ہے۔ روزہ اس میں پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ قرب اور محبت صرف دل سے حاصل ہوتی ہے اگر ظاہری اعضاء عبادت میں مصروف ہوں، اور دل مردہ ہو تو اس عبادت سے قرب حاصل نہیں ہوتا، اور ایسی عبادت کا کیا فائدہ جو معبود سے نزدیک کرنے کا سبب نہ بنے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دل سے اللہ تعالی کا قصد کرنا اعضاء و جوارح کو زحمت میں ڈالنے سے زیادہ مفید ہے۔ ایک اور مقام پر مولا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہر قیمتی چیز کی قیمت اور ہر بلند چیز کے لیے زینہ ہے۔ جی ہاں سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے پروگرام درخشاں ستارے کا۔ سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے علامہ مرزا قمی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور ان کی حیات طیبہ کے کچھ پاکیزہ نقوص سے آپ کو روشناس کرایا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم 13ویں صدی ہجری قمری کے نابغہ روزگار صاحب کتاب ریاض علامہ سید علی طباطبائی علیہ الرحمہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
سامعین، 13ویں صدی ہجری قمری کے فقیہ مؤتمن سید علی طباطبائی علیہ الرحمہ ربیع الاول سن 1161 ہجری قمری کو شہر کاظمین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد ابو المعالی کبیر اصفہان کے حسنی سادات میں سے تھے، جو کربلا ہجرت کر گئے تھے اور شیعہ معاشرے کے لیے بے پناہ خدمتیں انجام دی تھیں۔ آپ کی مادر گرامی علامہ وحید بہبہانی علیہ الرحمہ کی بہن اور علم و اخلاق کے نام سے مشہور خاندان کی تربیت یافتہ تھی۔ علامہ سید علی نے اپنی تعلیم کا آغاز ابتدائی جوانی سے ہی شروع کر دیا تھا، اور بہت ہی کم عرصے میں ان کی ذہانت و لیاقت نے علامہ وحید بہبہانی کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیا تھا۔ علامہ وحید بہبہانی نے، کہ جو سید علی طباطبائی کے ماموں تھے، اپنے بیٹے محمد علی بہبہانی کے، جو حوزہ علمیہ کے بزرگ اساتذہ میں سے تھے، سید علی طباطبائی کی تعلیم و تربیت کے لیے انہیں سونپ دیا۔ آپ نے فقہ کی تعلیم دی۔ کچھ ہی برسوں بعد یہ محنتی اور پرہیزگار جوان اپنے ساتھیوں کے درمیان سر فہرست قرار پائے اور علامہ وحید بہبہانی کے درس میں شریک ہونے لگے۔ پھر کچھ ہی برسوں کی محنت کے بعد درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے۔
علامہ سید علی علیہ الرحمہ نے علم کے حصول میں بے شمار پریشانیوں اور تلخیوں کو برداشت کیا، مگر ہمت نہیں ہاری۔ بعض لوگوں نے ان کے حالات کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ علم کے حصول کے اس قدر شوقین تھے کہ ہمیشہ بارگاہ الہی میں دعا و مناجات کے بعد خداوند عالم سے توفیق طلب کرتے تھے۔ اکثر بزرگان دین کا خیال ہے کہ بہت سی توفیقات جو انہیں نصیب ہوئی تھی وہ انہی خالصانہ دعاؤں اور مناجاتوں کا نتیجہ تھیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی مدت تعلیم اتنا زیادہ نہ تھی کہ جس میں وہ بلند ترین درجے پر فائز تھے، لیکن آپ نے ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کر کے علم کی بلندیوں کو حاصل کیا اور آپ کا نام زبان زد خاص و عام ہو گیا، اور یہ ان کی بلند ہمتی اور خداوند عالم کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا۔ علامہ سید علی علیہ الرحمہ فقہ و اصول اور حدیث میں کافی مہارت رکھتے تھے، لیکن علم اصول میں تمام علوم سے زیادہ تسلط و مہارت رکھتے تھے۔ بہرحال علم فقہ میں معرکۃ الآرا کتاب ریاض لکھنے کی وجہ سے آپ صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہو گئے اور ایک فقیہ کے عنوان سے پہچانے جانے لگے۔
علامہ سید علی طباطبائی علیہ الرحمہ نے عالم اسلام کے تمام علماء کی طرح دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور نشر و ترویج اور اس کو قوی و مستحکم بنانے میں انتھک کوششیں کی۔ آپ نے اپنی پوری قوت و توانائی اسلام کا پیغام پہنچانے میں صرف کر دی۔ اس سلسلے میں آپ کی سب سے زیادہ سرگرمیاں اسلام کے بزرگ دانشمندوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں تھی۔ آپ نے اپنے استاد گرانقدر علامہ وحید بہبہانی کے حکم سے کربلائے معلی میں تدریسی فرائض کی ذمہ داری سنبھال لی اور طلاب کرام کو علمی اور اخلاقی تربیت دینا شروع کر دی۔ آپ کے درس میں شریک ہو کر بڑے بڑے علماء اور دانشوروں نے کسب فیض کیا، جو علم و کمال اور فضل و شرافت میں زبان زد خاص و عام تھے۔ آپ کے شاگردوں میں کتاب منتہ المقال کے مؤلف شیخ ابو علی، کتاب مقایس الانوار کے مؤلف شیخ اسد اللہ دزفولی، اصفہان کی مسجد سید کے مؤسس حجت الاسلام رشدی، کتاب مفاتح الکرامہ فی شرح قواعد العلامہ کے مؤلف جواد بن محمد حسینی آملی اور المجالس کے مؤلف محمد تقی شہیدی برغانی قزوینی کا نام نامی لیا جا سکتا ہے۔
علامہ سید علی طباطبائی نے محدثین، مبلغین اور فقہاء و مجتہدین کی تربیت کے علاوہ بے شمار کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ آپ کی اہم ترین کتابوں میں ریاض المسائل فی بیان احکام بالدلائل ہے، جسے ریاض المسائل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب محقق اول کی کتاب مختصر النافع کی شرح ہے، جو نہایت ہی بے نظیر اور بہت ہی اہم اور فقہ استدلالی کا ایک مکمل دورہ شمار ہوتی ہے، اور اس میں بزرگ فقہا جیسے شیخ طوسی، شیخ صدوق، علامہ ہلی، شہید اول، شہید ثانی، قاضی سعید الدین کلینی، محمد باقر سبزواری، تبرسی، راوندی، فاضل مقداد، فخر المحققین اور مقدس اردبیلی کے نظریات شامل ہیں۔ سید علی طباطبائی نے اس کتاب میں سب سے پہلے فقہی مسائل بیان کیے ہیں، اس کے بعد اس کے موضوع کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے مختلف نظریات اور دلیلوں کو بیان کیا ہے، اور بہترین وضاحت کو عمدہ استدلال کے ذریعے تنقید کی ہے، اور پھر اپنے فتوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل شرعی سے استناد کیا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے کا طریقہ و سلیقہ اور مطالب کی ترتیب اس طرح سے رکھی گئی ہے کہ قارئین کو مطالعے کے دوران تھکن کا احساس پیدا نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ کتاب عرصہ دراز تک حوزہائے علمیہ کے درسی نصاب میں شامل رہی ہے، اور آج بھی تحقیقی میدان میں فقہاء کرام اور افاضل طلاب کے لیے ایک معتبر منابع کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ علامہ سید علی طباطبائی اس کے لکھنے کے بعد عام و خاص میں صاحب ریاض کے نام سے مشہور ہو گئے۔
صاحب ریاض علامہ سید علی طباطبائی کے دوسرے گرانقدر آثار میں سے ایک اہم کتاب الرسالۃ البحیہ ہے، جو اخباری نظریات و افکار کی رد میں لکھی گئی ہے علامہ سید علی طباطبائی نے اپنے نصیحت آمیز کلام، دروس اور اپنی تحریروں سے اسلامی معاشرے میں جو غلط اور انحرافی افکار و نظریات رواج پا گئے تھے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اخباریوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے اور مباحثہ ہو مناظرہ کیا اور انہیں ان کے باطل افکار و عقائد سے آگاہ کیا۔ الرسالۃ البحیہ ان آثار میں سے ایک ہے جسے مؤلف محترم نے انہی اغراض کے تحت تالیف کیا تھا۔ اخباری احکام دینی کو حاصل کرنے کے لیے صرف قرآن و حدیث کو کافی جانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کی تفہیم نہیں کر سکتا، اس لیے احکام شرعی کے استخراج کو صرف روایات و احادیث پر منحصر جانتے ہیں۔ ان افکار میں افراد نے عقل سے تیزی سے کام لیا جس نے اصولیوں کو برانگیختہ کر دیا۔ علماء اصولی کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں احکام شرعی کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے منابع یعنی عقل سلیم کا بھی استعمال کیا جائے اور اصول و قواعد سے مدد لے کر حکم دین کو نکالا جائے، اور اسی کام کو اجتہاد کہا جاتا ہے جس کی اخباری مخالفت کرتے ہیں۔ تاریخ تشیع کے بعض بزرگ علماء جیسے علامہ مجلسی، شیخ حر عاملی اور فیض کاشانی کا بھی معتدل اخباریوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی اسی معتدل افکار کی وجہ سے نہ صرف افراطیوں سے نقصان نہیں اٹھایا ہے بلکہ عالم تشیع کے لیے گراں قدر خدمتیں بھی انجام دی ہیں۔
صاحب ریاض نے بے شمار سماجی و اجتماعی خدمتیں انجام دی ہیں۔ آپ نے شہر کربلا کو وہابیوں کے حملے سے بچانے کے لیے سن 1217 ہجری قمری میں کربلا کے چاروں طرف بلند اور لمبی دیواریں بنوائی۔ اسی طرح سے آپ نے فوج کی تشکیل دی تاکہ وہابیوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت و قوت برقرار رہے۔ وہابیت جو مسلمانوں کے درمیان ایک منحرف فرقہ ہے اور بیجا بہانہ بنا کر تمام مسلمانوں خاص کر شیعوں اور اہل سنت کو کافر اور دین سے خارج مانتا ہے، اور اسی غلط اور انسانیت سے دور نظریے کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف زبردست ظلم و بربریت انجام دی ہے، ان تفکرات کے نتائج کو آج داعش کے کارناموں میں بآسانی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ علماء اہل تشیع اور اہل تسنن نے وہابیت کے آغاز سے ہی اس منحرف عقائد کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن چونکہ یہ غیر اسلامی نظریہ دشمنان اسلام بالخصوص مغرب کی استعماری حکومتوں کی طرف سے زبردست مالی و سیاسی حمایت کی مرہون منت قرار پایا ہے، لہذا انہوں نے ہر زمانے میں اپنے مشن کو کامیابی کے ساتھ باقی رکھا ہے اور اسلامی معاشرے کو بے شمار نقصانات سے دوچار کیا اور کر رہے ہیں۔ وہابیوں کے وحشیانہ ظلم و ستم اور حملوں میں سے ایک سن 1216 ہجری قمری کا حملہ ہے جس کے نتیجے میں شیعوں کے ہزاروں مرد و خواتین اور بچے شہید ہو گئے تھے۔
جس زمانے میں صاحب ریاض علامہ سید علی طباطبائی مرجع وقت قرار پائے، اس وقت شیعوں کی تمام رقومات شرعیہ بالخصوص خمس و زکوٰۃ آپ کی خدمت میں پیش کی جانے لگی۔ خمس و زکوٰۃ ایک دینی فریضہ ہے جسے شریعت نے مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے تاکہ ان کے ذریعے اسلامی معاشرے کے تمام امور بحسن و خوبی انجام پائے۔ صاحب ریاض ان رقومات کو سماجی اور عمومی امور میں خرچ کرتے تھے اور بے شمار گھر اور باغات وغیرہ خرید کر کربلا اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تمام خدمات میں سے آپ کی ایک اہم اجتماعی خدمت مذہبی مقامات کی تعمیر اور اس کو توسیع دینا تھا۔ ان خدمات کا بہترین نمونہ کربلا کی جامع مسجد کی تعمیر ہے۔ یہ مسجد کربلا میں مرکزی بازار کے قریب میں واقع ہے جس کا تعمیری کام سن 1220 ہجری قمری میں پائے تکمیل کو پہنچا۔
صاحب ریاض بہترین اخلاق کے مالک تھے جو انہیں تمام لوگوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اس زمانے کے علماء عالم ان کے اخلاق و معنویت کو بے نظیر شمار کرتے تھے اور ہمیشہ داد و تحسین سے نوازتے تھے۔ آپ کی ایک اور اخلاقی خصوصیت لوگوں کے حقوق کی پابندی کے ساتھ رعایت کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی جانب ترغیب دلانا تھی۔ منقول ہے کہ ایک دن آپ نے نماز جماعت میں جانے سے پرہیز کیا۔ نمازیوں نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر مسجد میں آ کر نماز جماعت نہ پڑھانے کی علت دریافت کی تو آپ نے جواب میں فرمایا، آج میں اپنی عدالت کے بارے میں شک کر رہا ہوں، اس لیے میں تم لوگوں کا امام جماعت نہیں بن سکتا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ آخر آج آپ اپنی عدالت پر کیوں شک کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا، میرے سید و سردار علامہ وحید کی بیٹی نے مجھ سے آج کچھ ایسی باتیں بیان کی کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور ان سے کہا، جو کچھ بھی تم نے مجھ سے کہا ہے وہ تمہاری ہی طرف پلٹ جائے، اسی وجہ سے میں اپنی عدالت میں مشکوک ہوں، لہذا ایسے حالات میں ہم تمہارے امام جماعت نہیں بن سکتے۔ صاحب ریاض نے بہت دنوں تک نماز جماعت نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ ان کی شریک حیات ان سے راضی ہو گئیں اور انہیں معاف کر دیا۔ اسلامی احکام کے مطابق امام جماعت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر تمام شرائط پائے جائیں، یعنی بالغ ہو، عاقل ہو، اور ان میں سب سے اہم عدالت ہے۔ عدالت کے معنی گناہ اور فسق و فجور کا ترک کرنا ہے۔ اس حکایت میں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے اخلاق کی خوبصورت تصویر پوشیدہ ہے۔
بلاخر شیعوں کے عظیم مرجع اور عالم دین سید علی طباطبائی نے 70 برس تک بابرکت عمر گزارنے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خالصانہ خدمت کرنے کے بعد 1231 ہجری قمری کو کربلائے معلی میں اس دنیا فانی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کے جسم ناظرین کو سید الشہداء علیہ السلام کے رواق اور شہداء کے پائنتی علامہ وحید بہبہانی علیہ رحمہ کی قبر مطہر کے قریب میں دفن کر دیا گیا۔ سامعین، اپنے پروگرام کو مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی اس نورانی حدیث پر ختم کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، عالم کو ہرگز موت نہیں آتی ہے مگر یہ کہ اس کے بعد کوئی اور ہوتا ہے کہ جو اس کے علم یا جو کچھ خدا چاہتا ہے اسے جان لے۔ سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ عالمی خبریں لے کر قائم رضوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے، جہاں انہوں نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ ملاقات و گفتگو کی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے دعووں کے جواب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد ایران کے سرکاری دورے پر تہران پہنچے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے تہران پہنچنے پر ایران کے وزیر داخلہ نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا، جس کے بعد سعد آباد کمپلیکس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ تہران میں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ ہمراہی کر رہے ہیں۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور ایران کے صدر کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات و تعاون سمیت مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے سربراہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں پاکستان کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تہران کے دورے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کی تقویت اور دو طرفہ تعلقات کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے حالیہ ہندو پاک کشیدگی کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے مثبت کردار کی تعریف کی اور کہا کہ ایران پاکستان کا ہمسایہ دوست ملک ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان علاقائی اور عالمی حالات تو واقعات، خاص کر کے فلسطین اور غزہ کے تعلق سے مواقف یکساں ہے اور پاکستان ایران کی پرامن جوہری سرگرمیوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے بھی پاکستان کو اپنا برادر ہمسایہ ملک قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی روابط اور تجارت کے فروغ پر زور دیا اور دونوں ملکوں کے درمیان باہمی معاہدوں کو عملی جامہ پہنائے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ شہباز شریف کے زیر قیادت پاکستان کا یہ اعلیٰ سطحی وفد اسلامی جمہوریہ ایران کے دورے کے بعد آذربائیجان اور تاجکستان کا بھی دورہ کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے عمان کی تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام کے حوالے سے بالواسطہ مذاکرات کی کئی دور ہو چکے ہیں اور فریقین نے مذاکراتی عمل کو مثبت اور امید افزا قرار دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ حالیہ مذاکرات میں عمان کی جانب سے پیش کی گئی تجاویز کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری بات چیت میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے۔ یوم افریقہ کی تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سید عباس عراقچی نے کہا کہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، حالیہ مذاکرات میں عمانی فریق نے راہ حل کے طور پر کچھ تجاویز پیش کی ہیں تاکہ مذاکرات میں موجود رکاوٹیں دور کی جا سکیں اور ان تجاویز پر فی الحال غور و خوض جاری ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی میں کسی ملک کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دہلی میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں واضح کیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ بندی دو طرفہ معاہدے کا نتیجہ ہے جس میں کسی تیسرے فریق کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا یہ بیان امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ان دعووں کے جواب میں آیا ہے جس میں انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے میں اپنی انتظامیہ کی ثالثی کا کریڈٹ لیا تھا۔ بی جے پی کے زیر قیادت این ڈی اے کی حکومت والی ریاستوں کے وزرائے اعلی اور نائب وزرائے اعلی کی میٹنگ میں نریندر مودی نے آپریشن سندور کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بیان دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم کا یہ بیان اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کئی مواقع پر یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ ان کی انتظامیہ نے تجارت کو ایک آلے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ہندوستان پاکستان فوجی کشیدگی کو حل کیا۔ ٹرمپ نے کہا، ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ بات ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کی ثالثی میں بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور فریقین کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ساحل کے قریب خطرناک کیمیکل لے جانے والا ایک بحری جہاز ڈوب گیا۔ لائبیریا سے تعلق رکھنے والا بحری جہاز جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرالا کے قریب سمندر میں غرق ہو گیا۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ڈوبنے والے جہاز میں 640 کنٹینر لدے ہوئے تھے جن میں سے 12 کنٹینرز کیلشیم کاربائٹ کے شامل تھے۔ ڈوبنے والے جہاز کے 24 رکنی عملے کو بچا لیا گیا جس میں روس، یوکرین، جارجیا اور فلپائن کی شہریت رکھنے والے افراد شامل تھے۔ بھارتی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ جہاز کا نام MSC ایلسا تھا اور یہ ایک 184 میٹر طویل تھا جو کوچی سے وزیجم پورٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بتاتے چلیں کہ کیلشیم کاربائیڈ ایک خطرناک کیمیکل ہے جو پانی سے مل کر ایسی گیس بناتا ہے جس سے دھماکہ خیز ہونے کے ساتھ آگ بھی بھڑک سکتی ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے ایک بار پھر مزاحمت کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لبنان کی حزب اللہ کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے مزاحمت کی 25ویں سال کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوم مزاحمت اور آزادی نے لبنان کو خطے اور عالمی سطح پر سربلند رکھا ہے۔ اس دن نے لبنان کو کمزوری کی حالت سے طاقت کی طرف منتقل کیا اور لبنان کو عزت و وقار اور خود مختاری کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت جاری ہے جو ایک انتخاب ہے اور ایک قوم کے ارادے کی نمائندگی کرتی ہے۔ فلسطین میں مزاحمت نے ایک انقلاب برپا کیا اور دشمن کو تباہی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ بہادر اور قابل فخر قوم جو دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، اپنے بچوں کو عزت کا درس دیتی ہے اور ذلت کو قبول کرنے یا ہتھیار ڈالنے سے انکار کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت یقیناً کامیاب ہوگی اور اپنے مقاصد حاصل کرے گی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ مزاحمت عوام اور اس پر یقین رکھنے والوں کا انتخاب ہے اور رہے گا۔ لبنان کے حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کی حالیہ تقریر سے اس ملک کے اندرونی دشمن اور صہیونی حکومت تل ملا اٹھی ہے۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں خطے سمیت عالمی طاقتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ مزاحمت مضبوط اور طاقتور ہے۔ اس خطاب میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ہمیں شکست دے دی ہے تو زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ ہم میدان میں واپس آ جائیں گے اور پوری دنیا مزاحمت کی طاقت کا مشاہدہ کرے گی۔ یورپی ملک مالٹا نے فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا کے ذرائع کے مطابق اتوار کو یورپی ملک میڈیا کے وزیر اعظم معاف فرمائیے گا میڈیا ذرائع کے مطابق اتوار کو یورپی ملک مالٹا کے وزیر اعظم نے آئندہ مہینے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مالٹا کے وزیر اعظم کی جانب سے یہ اعلان ایک سیاسی تقریب کے دوران کیا گیا جس میں انہوں نے مقامی اور عالمی مسائل پر بات کی اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر خاص توجہ دی۔ مالٹا کے وزیر اعظم رابرٹ ابیلا کا کہنا تھا کہ انسانیت سوز المیے پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے، فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اسرائیل فلسطین تنازعے پر 20 جون کو ہونے والی اقوام متحدہ کی کانفرنس کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیں گے۔ مالٹا پچھلے سال اپریل میں فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دینے کے حق میں سیکورٹی کونسل میں ووٹ دے چکا ہے، تاہم ابھی تک اس نے باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ واضح رہے کہ اب تک اقوام متحدہ کے 193 میں سے 147 رکن ممالک فلسطین کو ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آزاد فلسطین ریاست کو تسلیم کرے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ جوز مینوئل نے کہا ہے کہ ہمارا مقصد غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے کوششوں کو متحرک کرنا ہے، ایک ایسی جنگ جس نے غزہ کو قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ ہم دو ریاستی حل کی جانب تحریک کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے خلاف موجودہ جنگ کا اس پٹی کو ایک بڑے قبرستان میں تبدیل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ جوز مینوئل نے زور دیا کہ یورپی یونین اور اسرائیل کے درمیان تعلقات انسانی حقوق کے احترام پر مبنی ہونے چاہیے، ہمیں غزہ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج جو کچھ کر رہی ہے اسے روکنے کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کرنے چاہیے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے مطالبہ کیا کہ مزید ممالک کو فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں دو ریاستی حل اور ایک مکمل خود مختار فلسطین ریاست کے قیام کی حمایت کرنی چاہیے۔ عالمی برادری کے تمام ارکان فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی پہلی برسی کی مناسبت سے منعقدہ تقریبات کے سلسلے میں ان کی صاحبزادی سیدہ ریحان سادات رئیسی آج کل پاکستان کے دورے پر ہیں۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق شہید آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی کی صاحبزادی سیدہ ریحان سادات رئیسی نے قرآن و اہل بیت اکیڈمی اور جامعہ عروۃ الوثقی کے زیر اہتمام الگ الگ کانفرنسوں سے خطاب کیا۔ سیدہ ریحان سادات رئیسی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اپنے عظیم والد کی شہادت، ان کی دینی و سیاسی خدمات اور امت مسلمہ کے لیے ان کی فکری اور نظری پیغام پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ شہید رئیسی نے ہمیشہ اسلامی وحدت، مظلوموں کی حمایت اور عالمی استعمار کی مخالفت کا علم بلند رکھا۔ انہوں نے پاکستانی عوام اور علماء کی جانب سے ملنے والی محبت، خلوص اور عقیدت پر گہری مسرت اور شکریہ کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان برادرانہ تعلقات کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کے ہیلی کاپٹر کو یوکرین کے ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جسے روسی فورسز نے ناکام بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے جب روسی صدر ولادیمیر پوتین روس کے کرسنگ رینج کے دورے پر جا رہے تھے تو یوکرین نے ان کے ہیلی کاپٹر پر ڈرون سے حملہ کیا۔ اس حوالے سے روسی فضائی دفاعی ڈرونز کے کمانڈر نے میڈیا کو بتایا ہے کہ حملوں کا مرکز روسی صدر کا ہیلی کاپٹر ہی تھا، مگر ہم نے بر وقت کارروائی کر کے صدارتی ہیلی کاپٹر کا فضا میں پرواز کی حفاظت کو یقینی بنا دیا۔ رپورٹ کے مطابق ولادیمیر پوتین کے ہیلی کاپٹر کو با حفاظت کرسنگ ریجن پہنچا دیا گیا جہاں انہوں نے دورے کے دوران مقامی رضاکاروں، میونسپل احکام اور عبوری گورنر سے ملاقات کی۔ روسی صدر مبینہ طور پر MI-70 ہیلی کاپٹر میں سفر کر رہے تھے جو کہ 82 فٹ لمبا ہے اور 30 مسافر یا 4 ٹن سامان لے جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی پائیدار اور مضبوط ہونے سے پہلے اس کا اظہار کرنا اس کی خرابی کا سبب بنتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کسی بھی منصوبے کے کامیاب ہونے سے پہلے اس کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ہمارا خصوصی پروگرام جو حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت سے متعلق ہے۔ Thank you.
نواسۂ رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، نواسۂ رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی اور آپ تمام عاشقان اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے۔
سامعین، آج کا آزمائن شہر آسمان امامت و ولایت کے نویں درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے غم میں ماتم کنا ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کو عالم جوانی میں زہر دے کر شہید کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام رسول خدا کے نواسے اور امام رضا علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد، ابو جعفر کنیت اور تقی علیہ السلام اور جواد علیہ السلام دونوں مشہور لقب تھے، اسی لیے آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اس اعلیٰ الہی و عرفانی شخصیت کے تعارف میں کہا گیا ہے کہ امام جواد علیہ السلام بہت ہی مہربان اور رحم دل تھے۔ آپ لوگوں کی دل جوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیسے کوئی دربدر ہو سکتا ہے جبکہ اس کا سرپرست خداوند عالم ہو۔
میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، سجدے کی روح کعبے کا قبلہ حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، جنت کے طالب یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت کے طالب یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت تو اپنی جاں پہ ہے رستا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، شیر خدا کی گود کا پالا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا 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 حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، سجدے کی روح کعبے کا قبلہ حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت کے طالب ہو یوں ہی جنت نہ پاؤ گے، جنت تو اپنی جاں پہ ہے رستا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، بیت طلب یزید کو شاید خبر نہیں، شیر خدا کی گود کا پالا حسین ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے،
نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دلوں کی امید تھے اور لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے. آپ نے فرمایا جب تک تم خدا کی دسترس میں ہو مصیبتوں کی فکر نہ کرو. آپ مزید فرماتے ہیں اگر کسی شخص کے لیے زمین و آسمان کی راہیں بند ہیں لیکن وہ تقوی الہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر سیاہ پوش ہیں اور سینہ کوبی کر رہے ہیں. شمالی عراق کے شہر کاظمین میں ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا روضہ مبارک جو آپ کے جد امجد حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پہلو میں واقع ہے محبت کرنے والے زائرین سے بھرا ہوا ہے جو اپنی عقیدت پیش کرنے کے لیے غم و اندو کے ساتھ کاظمین پہنچے ہیں.
سامعین ہم بھی اپنے دلوں کو امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ کی جانب متوجہ کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا جعفر محمد ابن علی البر التقی الامام الوفی، السلام علیک ایها الرضی الزکی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو کامیابی کے لیے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑے رہنے پر تاکید فرمائی ہے. اہل بیت کی سیرت الہی آسمانی کتاب قرآن کے ساتھ ساتھ انسانی رہنمائی کے دو اہم ذرائع ہیں. مذہبی پیشواؤں کی زندگیوں کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ ان بزرگوں کا طریقہ اور کردار ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے. امام جواد علیہ السلام کی سیرت دیگر معصوم اماموں کی طرح انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے.
سامعین، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا کے تمام فضائل کے حامل تھے. دنیا کے تمام لوگ اپنے مختلف ادیان ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام کی غیر معمولی صلاحیتوں سے حیرت زدہ تھے. آپ 7 سال اور کچھ مہینے کی عمر میں درجہ امامت پر فائز ہوئے. آپ علیہ السلام نے ایسے علوم و معارف کے دریا بہائے جس سے تمام عقلیں مبہوت ہو کر رہ گئیں. تمام زمانوں اور آبادیوں میں آپ کی ہیبت اور آپ کی نفیس اور عمدہ صفات کے سلسلے میں گفتگو ہونے لگی. اس عمر میں بھی فقہا اور علماء آپ سے بہت ہی مشکل اور پیچیدہ مسائل پوچھتے تھے، جن کا آپ ایک تجربہ کار فقیہ کے مانند جواب دیتے تھے. راویوں کا کہنا ہے کہ آپ سے 3000 مختلف قسم کے مسائل پوچھے گئے، جن کے جوابات آپ نے بیان فرمائے ہیں. ظاہری طور پر اس حقیقت کی اس کے علاوہ اور کوئی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے کہ شیعہ اثناعشری مذہب کا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو علم، حکمت اور فضل الخطاب عطا کیا ہے، اور وہ فضیلت عطا کی ہے جو کسی شخص کو نہیں دی ہے.
سامن، عباسی خلیفہ مامون جو بنی عباس کے دوسرے خلفاء کی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام کی اعلی روحانی کمالات اور باطنی اثر و رسوخ اور ان کے فضائل کو لوگوں میں پھیلانے سے خوف زدہ تھا، ابن الرضا کو اپنی خاص نگرانی میں رکھنے کی کوشش کی. مامون نے نفاق میں اپنے پیشروؤں کو پیچھے چھوڑ رکھا تھا. امام جواد علیہ السلام کی طرف توجہ کی اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگوں کی نظروں میں اپنی کھوئی ہوئی شخصیت کو بحال کرنے کے لیے امام علیہ السلام کی تکریم و تمجید کی، یہاں تک کہ اس نے اجتماعات کا اہتمام کیا اور علماء اور دانشوروں کو مدعو کیا تاکہ امام جواد علیہ السلام ان کے سوالات کا جواب دیں اور اپنی علمی عظمت، حکمت اور فصاحت و بلاغت کو ظاہر کر سکیں. چھوٹی عمر میں ہی امام نے بزرگوں اور مفکرین کے مشکل سوالات کے ایسے دانشمندانہ اور جامع جوابات دیے کہ سب حیران رہ گئے، یہاں تک کہ سنی علماء نے بھی آپ کے علمی مقام کا اعتراف کیا ہے. امام محمد تقی علیہ السلام بچپن میں ہی اپنے زمانے کے تمام علماء میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. بڑے بڑے علماء آپ کے مناظروں، فلسفی، کلامی اور فقہی بحثوں سے متاثر ہو کر آپ کی عظمت کا لوہا مانتے تھے اور منتصر کے پاس جا کر آپ کے فضل و برتری کا اقرار کرتے تھے. فقہا اور علماء 7 سال کی عمر میں ہی آپ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور آپ کے علوم سے مستفیض ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی فضیلت شائع ہو گئی، مختلف بزموں اور نشستوں میں آپ کا چرچا ہونے لگا. اپنے کمال و فضل کی بنا پر آپ دنیا والوں کے لیے حیرت و تعجب کا سبب قرار پائے.
بل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سربر کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و بہت کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نم گرکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نم گرکبر. فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا اکبر کبھی پرسالو.
سامعین، شیخ اکبر محی الدین عربی، جن کا انتقال 1240 عیسوی میں ہوا، ایک عظیم سنی عالم، مفکر اور دانشور کے نام سے جانے جاتے ہیں. امام جواد علیہ السلام کی منفرد علمی شخصیت کے بارے میں لکھتے ہیں، سلام ہو الہی ابواب کو کھولنے والے پر، سلام ہو خدا کی آیات کی تفسیر کرنے والے پر، سلام ہو حقائق کائنات بیان کرنے والے پر، سلام ہو تمام اسراروں کو جاننے والے پر، سلام ہو اس پر جس نے خدا نے اپنا فضل و کرم جاری رکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں کوئی اس کا ہم پلہ نہ تھا، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اعلیٰ مقام کے حامل اور تمام علوم اور معرفت الہی کے آئینہ دار تھے۔ اس کی تفصیل میں انہوں نے یہ بھی کہا، جواد ائمہ اگرچہ کم سن تھے لیکن وہ عظیم اور بلند مرتبہ تھے، اور اسی بنا پر انہیں مرتضی، تقی، عالم، جواد کے القابات سے نوازا گیا۔ سامعین، امام محمد تقی علیہ السلام اخلاق و اوصاف میں انسانیت کی اس بلندی پر تھے جس کی تکمیل رسول اور آل رسول کا طرح امتیاز تھی، کہ ہر ایک سے جھک کر ملنا، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مساوات اور سادگی کو ہر حالت میں پیش نظر رکھنا، غربا کی پوشیدہ طور پر خبر لینا، اور دوستوں کے علاوہ دشمنوں سے بھی اچھا سلوک کرتے رہنا، مہمانوں کی خاطرداری میں توجہ، اور علمی اور مذہبی پیاسوں کے لیے فیصلے کے چشموں کا جاری رکھنا آپ علیہ السلام کی سیرت زندگی کا نمایاں پہلو تھا، بالکل ویسا ہی جیسے اس سلسلہ عصمت کے دوسرے افراد کا تھا۔
سامعین، امام جواد علیہ السلام کا ہر لقب اخلاقی اور روحانی خصوصیات، روحانی اور اخلاقی عظمتوں اور ان کے فضائل اور حسی کمالات کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ جواد الائمہ علیہ السلام اپنے زمانے کے سب سے زیادہ متقی شخص تھے، اور کوئی بھی شخص جود و سخا میں امام کے ہم پلہ نہیں تھا۔ امامت کے مخالفین میں سے ایک محمد بن علی ہاشمی کہتا ہے، ایک دن میں امام جواد علیہ السلام کے پاس آیا، ایک رات پہلے میں نے ایک دوا لی تھی جس سے مجھے بہت پیاس لگی تھی۔ میں امام جواد علیہ السلام سے پانی نہیں مانگنا چاہتا تھا، لیکن امام علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم پیاسے ہو۔ میں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ ہمارے لیے پینے کا پانی لاؤ۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اب وہ زہر آلود پانی لائے گا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ غلام آیا اور پانی لے آیا۔ امام میرے پاس آ کر مسکرائے اور غلام سے کہا، پہلے مجھے پانی پلاؤ۔ پھر امام نے پانی لیا اور پی لیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ زہریلا نہیں ہے۔ پھر غلام نے مجھے پانی پیش کیا اور میں نے اسے پی لیا۔ مجھے پھر پیاس لگی اور مجھے دوبارہ پانی مانگنے میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ امام نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہیں پھر پیاس لگی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ پھر غلام دوبارہ پانی لے کر آیا۔ میں نے سوچا کہ وہ اس بار ضرور زہر آلود پانی لایا ہے، اس لیے پانی پیتے ہوئے گھبرا گیا۔ اسی اثنا میں امام علیہ السلام نے پیالہ لیا اور کچھ پیا، اور پھر مسکراتے ہوئے باقی مجھے دے دیا۔ محمد ابن علی ہاشمی کہتے ہیں، اس حسن سلوک کو دیکھ کر میں نے ان کی بے شمار محبت اور سخاوت کو قریب سے دیکھا، اور میں نے یقین کیا کہ آپ کے ماننے والے آپ کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کہ جواد الائمہ، یقیناً آپ لوگوں کے دلوں اور رازوں کو جانتے ہیں۔
سامعین، امام جواد علیہ السلام اعلیٰ انسانی اور روحانی صفات میں کامل تھے۔ امام جواد علیہ السلام کے اخلاقی اوصاف ایسے تھے کہ ہر کوئی، حتیٰ کہ مخالفین اور دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ امام جواد علیہ السلام کی مسلسل عبادت اور آپ کی رات کی نمازیں مشہور تھیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری آپ کی مختلف دعاؤں میں نمایاں ہے۔ امام علیہ السلام راتوں کو اپنے رب کے حضور گریہ و زاری کرتے اور خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے تھے۔ امام جواد علیہ السلام نے ایسی احادیث یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں جو مختلف اخلاقی اور تعلیمی اور تربیتی میدانوں میں تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امام جواد علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو توبہ میں تاخیر، کام میں تاخیر، گناہ پر اصرار اور خدا کے غضب سے محفوظ رہنے کے حوالے سے خبردار کرتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کی نظر میں تین چیزیں مومن کی حقیقی ضرورتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مومن کو ہر حال میں تین خصلتوں کی ضرورت ہوتی ہے، خدا تعالیٰ کی توفیق، اندرونی واعظ و نصیحت، اور اہل نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کرنا۔
حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن ماں کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو سمٹا تو ایک حسین بنا. یہ وہ ہے چاند کے اسلام جس کا حالا ہے, اسی کے نور سے کونین میں اجالا ہے. کوئی مثال نہیں ایسی شان والا ہے, یہ کربلا کا مجاہد بڑا نرالا ہے. سرے جہاد جاری ہے, شہید حق نے بتایا ہے بندگی کا راز, پڑھی ہے تیروں کی بارش میں بے مثال نماز. میرے حسین کو اب تک ہے اپنی بات پہ ناز, جہاں میں گونج رہی ہے اذان کی آواز. یزید مٹ گیا لمحہ تے ظلم بیت گئے, پکار اٹھا زمانہ حسین جیت گئے. حسین سب سے نمایاں ہے زی وقاروں میں, انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں.
سامن, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی امام جواد علیہ السلام کی عظیم المرتبہ شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں, اس مقدس اور عظیم الشان ہستی نے دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی مانند اسلام کے جامع جہاد کے اہم پہلو کو عملی جامہ پہنایا اور ہمیں ایک عظیم درس دیا. بڑا درس یہ ہے کہ جب منافق طاقتوں کا سامنا ہو تو ہمیں ان طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عوام میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر دشمن کھلم کھلا دشمنی کرے اور اس میں دعوے اور منافقت نہ کرے تو اس کا کام آسان ہے, لیکن جب مامون عباسی جیسا دشمن اسلام کے تقدس اور اسلام کی حمایت پر مبنی تصویر پیش کرتا ہے تو لوگوں کے لیے اسے پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. امام جواد علیہ السلام لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں اسلام کا حامی اور خاندان پیغمبر کا حامی ہوں. امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام نے مامون کے چہرے سے نفاق کے نقاب ہٹانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے.
سامین, بغداد میں تشریف لانے کے بعد تقریباً ایک سال تک معتصم نے بظاہر آپ کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی, مگر آپ کا یہاں کا قیام خود ہی ایک جبری حیثیت رکھتا تھا, جسے نظر بندی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد اسی خاموش حربے سے جو اکثر اس خاندان کے بزرگوں کے خلاف استعمال کیا جا چکا تھا, آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیا گیا اور ذی‌القعدہ کی آخری تاریخ سن 220 ہجری قمری میں زہر سے آپ کی شہادت ہوئی. اپنے جد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے. امام جواد علیہ السلام کے یوم شہادت پر ایک بار پھر ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے قیمتی کلمات پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان اس پر بھروسے اور توکل پر دلالت کرتا ہے. ہم نے ان میں سے ذیل میں چند نصیحتیں بیان کی ہیں. ایک, اللہ تعالیٰ پر اعتماد امام محمد تقی علیہ السلام کا فرمان ہے, جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے خدا اس کو خوشی دکھلاتا ہے, جو شخص خدا پر توکل کرتا ہے خدا اس کو مصیبتوں سے بچاتا ہے. خدا پر بھروسہ ایسا قلعہ ہے جس میں مومن ہی جا سکتا ہے. خدا پر توکل کرنا برائی سے بچانے کا ذریعہ اور ہر دشمن سے حفاظت کا وسیلہ ہے. ان سنہرے کلمات میں جس چیز کی تمام انسانوں کو اپنی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے وہ خالق کائنات اور زندگی دینے والے پر بھروسہ کرنا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا وہ خوشی دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا انسان کے امور کے لیے کافی ہے۔
حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ کے ذریعے بے نیازی اور اسی سے امید باندھنے کی دعا فرمائی۔ فرماتے ہیں، جو شخص خدا کے ذریعے بے نیاز ہوگا لوگ اسی کے محتاج ہوں گے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اللہ سے لو لگانے کی ترغیب دلائی، چونکہ خدا کا فیض اور لطف و کرم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگائی، خدا اس شخص پر لو لگانے والے کو غالب کر دیتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آخر کلام میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے دوست کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس اخلاقی کمالات تک پہنچ جائیں جو خدا نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے۔ خدایا ہمیں آخرت میں اولیاء و صالحین کا ہم نشین قرار دے۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کعبہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کارساز، کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز، کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز، کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا، سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے ادھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی، یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی، چلے ہو لے کے کدھر نازش مسیحائی، کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ، سلام کہتا ہے یہ جانتے ہیں بن ہو رہے رضا کے لیے, بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے, حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے, رواق مشد زہرا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ, سلام کہتا ہے نظر کے یہ اشارے زبان نہیں کھلتی, کسی کے درد کے مارے زبان نہیں کھلتی, نبی کے راج دلارے زبان نہیں کھلتی, دلوں کا درد مسیحا سلام کہتا ہے, مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے, سلام لیجئے آقا اب اپنے بندوں کا, ہر ایک قوم کے ملت کے حق پسندوں کا, سلام سارے زمانے کے درد مندوں کا, حسین سارا زمانہ سلام کہتا ہے, مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے.
Thank you.